الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، گزشتہ درس قرآن میں ہم نے حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی منقبت اور فضائل پر ایک مختصر سا خلاصہ جمعے کے وقت کی وسعت و فسعت کے حوالے سے ذکر کیا، اور اسی اعتبار سے اسلامی ماہ میں سب سے پہلا یہ مہینہ محرم الحرام، جس میں دو بڑے سانحے رو پذیر ہوئے اور اسلام کو بہت بڑا نقصان، جو کہیے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو اسلام کی عظیم ہستی کہ آج اسلام کے اس لہلہاتے ہوئے باغ کی شادابی کا راز وہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کی علمی اور آپ کی ملی اور آپ کی مذہبی خدمات ہے کہ جس کی بنا پر یہ بلا مبالغہ تقریری طرز سے ہٹ کر یہ حقیقت ہے کہ 1400 سال سے اسلامی طرز زندگی اور شریعت کے احکام کی پختگی میں جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا دور مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا تکمیلہ ہے، وہیں پر جس فکر کو آپ نے شروع کیا تھا تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ وہ دور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک عہد کا تکمیلہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جگر گوشہ رسول، سبط رسول، حضور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی میدان کربلا کے اندر آپ کا آپ کے رفقاء کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیم اور قرآن مجید فرقان حمید کی تشریحات، اور مجھے کہنے دیجئے کہ مزاج قرآن و سنت کے تحفظ کے لیے آپ نے اپنے رفقاء اور بچوں کے ساتھ جان دی، وہ یقیناً ایک نقصان تو ہے لیکن ایک تحریک کی آپ نے ابتدا کی اور اس تحریک کو آپ نے بڑھایا اور آپ اس اللہ کی جانب سے مقدس زنجیر کی ایک کڑی بنے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل مجدہ کی قدرت کا ایک قانون ہے کہ حق اور باطل کے درمیان مارکوں کا سلسلہ جاری ہے اور جہاں پر وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ ابلیس کی صورت میں ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سامنے جو باطل ہیں وہ نمرود کی صورت میں ہے، اور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جہاں پر آپ کے سامنے باطل فرعون کی صورت میں ہے، اور جہاں پر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور باطل سامنے ابو لہب اور ابو جہل کی صورت میں ہے، تو اسی کی اتباع اور نیابت کرتے ہوئے حضرت امام علی مقام اور جملہ صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اب سیدنا ابوبکر کا دور دیکھیں تو سامنے باطل، منکرین زکات اور جھوٹے مدعیان نبوت ہے، سرکار فاروق اعظم کا دور دیکھیں تو سامنے باطل یہود کی صورت میں اور منافقین کی صورت میں کھڑا ہے، سیدنا عثمان غنی کا دور دیکھیں تو سامنے باطل خوارج کی صورت میں کھڑا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا دور دیکھیں تو سامنے سبائی رافضی جو ہے کہ وہ باطل کی صورت میں کھڑے ہیں، اور جہاں پر آپ امام علی مقام کا دور دیکھیں تو سامنے باطل ناسبی گستاخ اہل بیت، یزید ملعون اور پلید کی صورت میں کھڑا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا فرمان ہے کہ ان علینا للہدا، کہ ہدایت کا فروغ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہر شے کو اسباب کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، اپنی معاونت اور اپنی رضا کا اللہ رب العالمین جس کو مقصد قرار دیتا ہے وہ اہل حق ہے، اور حق دو صورتوں میں ہے، ایک کتابوں کی صورت میں ہے، ایک افراد کی صورت میں ہے، یعنی ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے۔ کتاب اللہ قرآن مجید، تورات، انجیل، اور رجال اللہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی نیابت میں حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن مشتبہ اور امام حسین۔ تو ایک طرف کتاب ہے اور ایک اس کی طرف شارع ہیں، اس کی تشریح کرنے والے ہیں، شارع اصل تو انبیاء ہیں لیکن ان کی طرف سے تبلیغ کرنے والے پھر صحابہ اور حضرات اہل بیت، یہ سلسلہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی مدد اور اعانت ان کے ساتھ رہی، اور بار بار اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اگر وقت کا کوئی یزید اور وقت کا کوئی باطل تمہارے سامنے بہت بڑی ریاست اور دنیا کو لے کر کھڑا ہو جائے تو تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور مومن اس حقیقت کو یقین سے لے اور سچ کو لے کہ وہ اس وقت دنیا اس کا قرار، مسکن، مستقل ٹھکانہ نہیں، وہ سفر کے دوران ہے۔ دوران سفر میں کبھی صحرا بھی آ جاتے ہیں، کبھی باغ بھی آ جاتے ہیں، کبھی کیچڑ بھی آ جاتا ہے، کبھی نہر بھی آ جاتی ہے، کبھی اچھی سڑک بھی آ جاتی ہے، کبھی ٹوٹی پھوٹی سڑک بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ تو فرمائیے دنیا کے نشب و فراز ایک سفر کے معنی میں ہے جس کو بندہ عبور کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر تم وقت کے جاگیرداروں اور وقت کے فرعونوں اور وقت کے یزیدوں اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے خلاف ہیں ان سے متاثر نہ ہونا، بلکہ یہ شخصیات کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم میں جرت اور ہمت پیدا ہو اور تم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلو۔ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک دین کی صورت ہے اور ایک دنیا کی صورت ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تو تم شاکر رہو گے، دنیا میں اگر تم نے اپنے سے اوپر کو دیکھا تو تم بے صبرے ہو جاؤ گے، ناشکرے ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اگر غریب ہو تو معذوروں کو دیکھو، جو نعمت تمہارے پاس ہے اس کو دیکھو جس کے پاس نہیں ہے، اس اعتبار سے تم شکر گزار رہو گے۔ کیوں؟ کسی کو دیا گیا وہ بھی آزمائش، کسی کو نہیں دیا گیا وہ بھی آزمائش۔ اور فرمایا یہ بڑا پیارا نسخہ حضرات علماء نے ذکر کیا اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، فرمایا دینی امور کے اندر ہمیشہ اپنے اسلاف کو دیکھو، اپنے بڑوں کو دیکھو، اس لیے کہ بڑوں کو دیکھو گے تو تمہیں صبر ملے گا۔ دین میں بڑوں کو دیکھنا ہے، دنیا میں اپنے سے نیچوں کو دیکھنا ہے۔ دنیا میں جب اپنے سے نیچوں کو دیکھو گے تو شاکر اور شکر کرنے والوں بنو گے، اور جب دینی معاملات میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو صبر اور استقامت تمہیں ملے گا۔ تو یہی صورت کربلا میں نظر آتی ہے، اور یہی صورت چاروں خلفاء کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور بالخصوص آخر کے تین خلفاء کی شہادت کے اندر ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ تو حضرت امام علی مقام پر تو انشاءاللہ ہم عاشورے کی رات عشاء سے متصل اپنے بڑے پروگرام سے پہلے جو ہماری مسجد میں ہوتا ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہماری نصیحتیں، تعلیم اور جو ہمارے لیے ہدایت کے پہلو ہیں انشاءاللہ اس کو ہم لائیں گے. اور پھر انشاءاللہ العزیز جو عاشورے کا مقدس دن ہے, اس دن سالہ سال سے تقریباً 15 سال سے اس مسجد شریف میں ہم ظہر کی نماز کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے پیغام کربلا کے حوالے سے, وہ انشاءاللہ یہ 2 نشستیں ہوں گی. اور فاران کلب کے اندر جو تباتر کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر جاری رہے گا انشاءاللہ. میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے خاندان اہل بیت کی تعریف بیان کی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. اس سے پہلے ایک قانون سن لیجئے, اہل سنت کا یہ قانون ہے, ہمارے تمام اکابر اہل سنت جب کہا جاتا ہے تو شیعہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, اہل سنت کا یہ قانون ہے کہ فضل اہل بیتی و ذم من حاربہم, یعنی اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کی عظمت سے منہ چڑانا نہیں, بغض نہ رکھنا بلکہ اس کا اعلان کرنا. فضل و اہل بیت, یہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے امام ہیں مرقاش شرح مشکات کے اندر جو جملہ لکھتے ہیں, لکھ تو آپ رہے ہیں لیکن ساری اہل سنت کی تاریخ کا خلاصہ اور اصول اور قانون ذکر کرتے ہیں کہ فضل و اہل بیتی و ذم من حاربہم. فرما اہل بیت سے محبت کرنا, خانوادہ رسول سے محبت کرنا اور ان کے فضل سے اپنے بچوں کو اور دوسرے مسلمانوں کو واقفیت دلانا, وہ ذم من حاربہم, اور جو ان کی بے ادبی کرے, جو ان کی توہین کرے, جو ان سے جھگڑا کرے اس سے نفرت رکھنا, اس کے عمل کی مذمت کرنا. فرمایا کہ اہل بیت کی تعریف کرنا اور ان کے بے ادبوں سے نفرت کرنا. فرماتے مجمعون علی اندا اہل سنت و جماعہ و ائمہ اکابر امہ, فرماتے اس میں تمام اہل سنت کے علماء اور اکابر کا اجماع ہے کہ سنی وہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی. یہ نہیں کہ سنی وہ ہے کہ جناب ایک طرف سے وہ اہل بیت کی تعریف کرے اور دوسری طرف سے یزید کی بھی تعریف کرے. آپ کہیں گے ایسا کیوں ہوا؟ ایک کتاب لکھی گئی ہے 60 کی دہائی میں, 50 کے بعد لکھی گئی ہے, رشید ابن رشید, یہ یزید کی طرف لکھی گئی. حضرت امیر معاویہ رشید ہیں, اس سے کون مسلمان انکار کر سکتا, لیکن یزید تو رشید نہیں ہے, ہدایت یافتہ تو نہیں ہے وہ, کیونکہ یہ اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے, قرآن نے لعنت کی اس پر, انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. ایک کتاب لکھی گئی ہے, تاریخی پہلو آپ یاد رکھیں, یہ مسکرانے کا ہنسنے کا کوئی, میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو جتنا آپ سمجھدار ہیں تو الحمدللہ اتنی تھوڑی بہت سمجھ مجھے بھی ہے کہ کیا بات کرنی چاہیے اور کس وقت جمعے میں کیا گفتگو کرنی چاہیے. تو یہ تاریخ کا پہلو ہے اصول کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہماری نمازیں ہمارے روزے اس پر موقوف ہیں. مستدرک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ ایک شخص پوری زندگی مقام ابراہیم پر گزارے اور طواف و سعی کرتا ہو اور اس کے دل میں میری اولاد کا بغض ہو, اس کی کوئی نماز مقبول نہیں ہوگی. حضرت امام رازی سید المفسرین ہیں, اہل سنت کے امام ہیں, وہ فرماتے من مات علی بغض آل محمد فقط مات کافرا, جو اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں خاندان رسول کا بغض تھا وہ کفر کی موت مرا. فرماتے ہیں کہ جو اس فرما من مات علی حب آل محمد, فرما مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا. لوگ کہتے ہیں یہ آل محمد کہہ کر آپ شیعہ ہو جاتے ہیں, تو میں نے کہا نماز میں تم کیا الٹے کھڑے ہو جاتے ہو؟ جب نماز میں پڑھتے ہو اللہ مصلی علی محمد والا آل محمد, تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر شیعہ اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے, یعنی صحیح چیزوں کو فالو کر رہا ہے اپنے کسی اور غلط نظریے سے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ حق چیز ناجائز ہو جائے اور حرام ہو جائے. آل محمد یہ قرآن کی اصطلاح ہے, آل محمد یہ نماز کا طریقہ ہے, آل محمد کی تکرار سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا بلکہ کٹر سنی ہوتا ہے. نماز میں آپ پڑھتے ہیں اللہ مصلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم, یعنی درود پڑھو آل ابراہیم پر بھی اور درود پڑھو آل محمد پر بھی. آل ابراہیم کون؟ حضرت عبداللہ, حضرت عبد المطلب, حضرت ہاشم, حضرت مناف, حضرت قصی, حضرت کلاب, حضرت مرہ, حضرت کعب, یہ سرکار کے اجداد ہیں. یہ کون ہے؟ یہ آل ابراہیم ہیں. اور آل محمد کون ہے؟ علی المرتضیٰ, امام حسن, امام حسین, سیدہ حسنین, اور حسنین کی دونوں بھائیوں کی اولاد ہے, وہ تمام آل محمد کے اندر ہے. اور اس کا ایک معنی ایک بھی آتا ہے کہ آل جو ہے وہ جماعت کے لیے بھی ہے, تو اس معنی میں ابو بکر صدیق بھی آل محمد ہیں, حضرت فاروق اعظم بھی آل محمد ہیں, حضرت عثمان غنی ذوالنورین بھی آل محمد ہیں, کیونکہ آل اولاد کے لیے بھی آتا ہے, قوم کے لیے بھی آتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بڑی رات کو واضح کریں گے تاکہ یہاں پر کسی کی دھاندلی نہ چلے. آل اولاد کے لیے بھی آتا ہے جماعت کے لیے بھی آتا ہے، اولاد کے لیے بھی آتا ہے جماعت کے لیے. اعلیٰ فرعون، اعلیٰ فرعون آپ نے بار بار نہیں پڑھا، فرعون تو نامرد تھا، کتابوں میں لکھا اس کی اولاد نہیں تھی، تو پھر اعلیٰ فرعون کا کیا مطلب؟ اس کی جماعت. تو یہاں پر لکھا ہے کہ آل کا معنی جماعت اور گروہ کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے. اگر جماعت اور گروہ کے معنی میں لیں تو چاروں خلفاء ثابت ہیں، اور اولاد کے معنی میں تو ہے ہی ہے، تو اس میں حسنین کریمین ثابت ہے. تو اس میں کسی کو جھجک نہیں ہونی چاہیے آل محمد کی تعریف میں صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے والدین آل ابراہیم ہیں، اور سرکار کی اولاد آل محمد ہے. بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ اصول میں نے بیان کیا. ایک کتاب لکھی گئی 50 کی دیہائی کے بعد، رشید ابن رشید، اس کو لکھنے والا پیچھے کوئی بہت بڑا یزیدی مولوی تھا، لیکن اس نے چھپ کر نام دوسرا لکھا، ابو یزید بھٹ. کیا لکھا آپ کہیں؟ اور وہ کتاب اتنی گندی کتاب ہے کہ اس میں صرف فحش گالیاں نہیں دی امام حسین کو، باقی سب کچھ کہا ہے کہ امام حسین لاڑ پیار سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یہ لفظ ہے اس میں، معاذ اللہ. اور وہ جس کو چاہتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یزید امیر المومنین تھا، حالانکہ کسی زمانے میں امیر المومنین اگر یزید کو کہا جائے تو اسی بنو میہ میں حضرت فاروق اعظم کے پوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے سامنے جب یزید کو امیر المومنین کہا گیا، آپ نے حکم دیا. یہ تہذیب التہذیب کے اندر امام اہل سنت ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ اور 20 کوڑے مارو کہ میرے دربار کے اندر اس نے یزید جیسے فاسق کو امیر المومنین کیسے کہہ دیا. وہ تو زانی تھا، شرابی تھا، وہ مسلمانوں کا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کے عقیدے کا غماز ہوتا ہے. تو یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے. یزید کو کسی نے اپنی کتابوں میں درج کر کے نیک الفاظ لکھنے کی کو گوارا نہیں کیا. حضرت امام ابن حجر اسقلانی یہ لکھتے ہیں، یزید کا دور دیکھیں آپ، یزید نے کئی صحابہ کو دیکھا، اور یزید کے والد حضرت امیر معاویہ صحابی تھے، ہم سنی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. مجھ سے ایک شخص کہنے لگا کہ آپ سیدنا امیر معاویہ کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا سیدوں کی وجہ سے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا امام حسن نے ان کو خلافت دی تھی. میں نے کہا تو بغض کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ اگر بغض اہل بیت کے لیے رکھ رہا ہے تو اہل بیت نے تو دوستی کر لی ان سے، نہیں سمجھے آپ؟ اہل بیت نے تو دوستی رکھ لی، تو جب اہل بیت دوستی کر گئے حضرت امیر معاویہ سے، تو کہاں سے اجر پائے گا؟ تو سنی تو ہے ہمیشہ آل محمد کے ساتھ. آل محمد جس سے جھگڑے سنی اس سے جھگڑا، آل محمد نے جن سے پیار کیا سنی نے ان سے پیار کیا. حضرت امیر معاویہ سے آل محمد نے پیار کیا، سنی ان کو دلوں پر رکھتے ہیں اور سروں پر رکھتے ہیں. یزید سے انہوں نے جنگ کی، سنی ان کو. اب آپ سنیے، یہ جو کتاب لکھی گئی ابو یزید بٹ کی، رشید میں رشید، یہ میرے پاس موجود ہے لائبریری کے اندر. انہوں نے چھپائی، پہلے چھاپا اور جب ایکسپوز ہو گئے تو چھپایا، لیکن جس کے پاس تھی وہ محفوظ ہو گئی کتاب. ہم نے کہا چھپایا کیوں؟ آپ کہیں گے کہ اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا تھا، ابو یزید بٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا ابو یزید بٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کتاب پر تقریض جس نے لکھی ہے، تقریض جب کتاب پر لکھی جاتی ہے نا، وہ کتاب کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے. ابو لالہ مودودی جماعت اسلامی کے بانی، سن رہے میری اردو آپ؟ میں نے اس دن منور حسن کا نام لیا تھا، بڈھا آگے چلتا ہوا یہاں تک آیا. میں نے کہا بڈھے یزیدی یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں، سب آل محمد کے ماننے والے ہیں. کسی مرد کو لاؤ نا آگے، بڈھے کو آگے تم نے بھیجا ہے، یہ ابن زیاد کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ شمر کو سامنے لاؤ، یزید کو سامنے لاؤ تاکہ ہم بات کریں. ہم تو نام لے رہے ہیں یزید کا. ابو الاعلیٰ مودودی، پہلی بات تو یہ کنیت جائز نہیں ہے، ابو الاعلیٰ، کیونکہ اعلیٰ اللہ ہے. اگر ہم یہ کہیں سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی تو یہ چڑھتے ہیں. تو میں نے کہا حضور تو اعلیٰ ہے مخلوق میں، لیکن یہ ابو الاعلیٰ یہ فرعون کا طریقہ تھا. فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ گئے، اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ. یہ کنیت سب سے پہلے کس نے استعمال کی؟ فرعون نے، اعلیٰ، اس کے بعد مودودی نے استعمال کی، ابو الاعلیٰ. میں تو اس کنیت کو صحیح نہیں سمجھتا. ابو الاعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑوں کا باپ یا اعلیٰ والا؟ تو یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر تم لفظ داتا سے شرک کا تمہیں بو آتی ہے تو ابو الاعلیٰ سے الوہیت کا تصور نہیں آتا. ایک بات، تو جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی نے رشید ابن رشید پر تقریض لکھی. اس کے بعد تقی عثمانی کے باپ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مفتی، مفتی شفیع صاحب کی تقریر موجود ہے اس پر. اس وقت وفاقی المدارس میں جو حنیف جالندری ہے، اس کے دادا کی تقریر اس پر موجود ہے. تو یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے، تاریخ آپ کو، کیونکہ کربلا اپنے آپ کو دوہراتی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ کربلا اپنے آپ کو. تو آپ پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیسے نماز پڑھیں ہم،
جب آپ یزید کے تعریف کرنے والے ہیں تو آپ کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں؟ کہا کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہم تو نماز کا درس دے رہے ہیں. میں نے کہا کربلا میں بھی دونوں جگہ ہی نماز ہو رہی تھی، امام کے خیمے بھی نماز ہو رہی تھی، سامنے بھی نماز ہو رہی تھی، لیکن ادھر سے کوئی گیا نہیں، دونوں جگہ نماز نے یہ بتا دیا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو یہ بات میں تقریری جوش میں نہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس بات کو آپ اہمیت دیں. رشید ابن رشید جنرل مشرف کے دور میں اس کتاب پر بین لگا، یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آپ کو یہ رکھنا ہے، یہ جماعت اسلامی کے گردن پر لانت کا توق ہے کہ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے، جماعت سے اگر آپ کو محبت ہے تو اس کو پیچھے کریں، رسول کی محبت آگے لائیں. مجھے کوئی خاطر میں نہ لائیں آپ، نہ میری کوئی حیثیت ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا، حضرت سید المفسرین حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ جو بغض اہل بیت میں مرا وہ کافر ہو کر مرا. اور میں بنگلہ دیش حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعے کے خطبے میں کہ انہوں نے جو کل ایک اور ملا کو ٹنگایا ہے، میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اپنی ایجنسیوں کو کہتا ہوں تم بھی تھوڑی کچھ شرم کرو، اس لیے کہ مودودی صاحب کا بیٹا خود ٹی وی پر آ کر، یہ چند دن پہلے ایکسپریس ٹی وی پر اس نے بولا، فاروق مودودی نے طالبان کے مسئلے پر، کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم نہیں ہیں. میں کہتا ہوں انڈیا اپنے ملک کی محبت میں اتنا غیرت مند نکلا کہ ایک جملہ اگر گاندھی کے خلاف یا انڈیا کے خلاف کہا جائے تو بندہ صفا ہستی سے غائب ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش جو ہمارا بازو تھا ہم سے کٹ گیا، اس نے اپنی عمارت اور سرحد اور اپنے نظریات کا ایسا تحفظ کیا کہ ایک ایک ملا کو اٹھا کر اس نے ٹنگایا جو ان کے ملک کے خلاف تھے. میں آئی ایس آئی اور ان دوستوں سے کہتا ہوں، ان غداروں کو تم اپنے سینے پر کیوں پال رہے ہو جو پاکستان کے وجود کو پسند نہیں کرتے؟ اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے تو یہ بات میں پاکستان کی محبت میں کر رہا ہوں. جب آپ کا چینل، آپ کے ملک کا چینل یہ بات چلا سکتا ہے کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم نہیں، تو آپ کی وردیوں کی عزت کیا رہی؟ آپ کے نشان حیدر کی عزت کیا رہی؟ آپ کے جرنیلوں کی عزت کیا رہی؟ ہماری نظر میں آپ کی وردی کی عزت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں. تو یہ تاریخ کا پہلو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ باتیں جمعے کے دن ہی بیان ہو سکتی ہیں، کیونکہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ روز مرہ گردش کرنے والی باتیں اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو ممبر پر ڈسکس کرتے. وہ کہنے لگے جی آپ قبر کے حالات بتائیں، آسمان کے حالات بتائیں. میں نے کہا جی زمین کے اوپر کے حالات بھی بتائیں، کیونکہ جب تک قبر میں نہیں گئے تو کم سے کم زمین کے اوپر کے حالات بھی تو بتائیں کہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اور یہ ممبر ہوتا اس لیے ہے کہ اس کو بیان. تو یہ کتاب رشید ابن رشید لکھی گئی علیہ اعوذ باللہ، جس میں حضرت امام حسین کے خلاف گندی عبارات، میں رات کو پڑھوں گا آپ کے سامنے بتاؤں گا کیا ہے، اور یزید کے لیے منقبتیں لکھی گئی، جبکہ ہمارے علماء نے اس بات کو واضح طور پر، امام ذہبی، کسی کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابن تیمیہ کے تو یہ سب سے بڑے فالوور ہیں، ابن تیمیہ جس کے فقہ کو سعودی عرب مانتا ہے، اس کے خاص شاگرد شمس الدین ذہبی، ان کی کتاب سیرہ اعلام النبلاء میں آپ یزید بن معاویہ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت امام ذہبی شاگرد ہیں، امام ذہبی شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے. وہ لکھتے ہیں یزید ملعون تھا، ناسبی تھا، اور فرمایا کہ خدا نے اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لی تھی، اس لیے وہ 40 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے مر گیا. یہ لکھا ہے انہوں نے. تو ہم کہتے ہیں اجماع کا ساتھ دیں، ہم کہتے ہیں صراط مستقیم کا ساتھ دیں، ہم کہتے ہیں سواد اعظم کا ساتھ دیں. یہ تمام علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ جملے بولیے لکھے ہیں. تو یزید سے نفرت کرنا یہ تعصب نہیں، یہ شیطان ہی سے نفرت کرنا ہے. اور حسین کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، حسین حق کی علامت کا نام ہے. یہ جب تک میرے دوستو، میں بالکل ریلیکس ہوں اس وقت، جب تک آپ حق اور باطل کا فرق نہیں کریں گے آپ کے کلمے مقبول نہیں ہوں گے. دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں لینا ہے، ایک کو صحیح کہنا ہے، دو صحیح نہیں ہوتے. اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اِہدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ وہ جس پر انعام ہوا. کیا سورت ختم ہو گئی؟ بولیں آگے کیا فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی قرآن نے یہ بتایا کہ الگ الگ کرو، چلو سچوں کے ساتھ، دور رہو بدبختوں کے ساتھ. تو جب تک آپ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ غیر المغضوب کے جملے کو نہیں جوڑیں گے، آپ کی نماز بھی نہیں ہو سکتی. قرآن نے جگہ جگہ پر کہا قل جعل الحق، فرمایا وزحق الباطل. جہاں قرآن نے بینا کا ذکر کیا ہے وہاں اندھے کا ذکر کیا ہے، جہاں رات کا ذکر کیا ہے وہاں دن کا ذکر کیا ہے. اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. خدا را شیطان کے مکر سے میں بھی نکلوں اور آپ نکلیں، کیونکہ شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے، شیطان نا امیدیں پیدا کرتا ہے، شیطان مال کی محبت پیدا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے شیطان بندے کو مایوس کرتا ہے، اگر یہ کر لے گا تو تیرا مال چلا جائے گا، اور اللہ نے قرآن میں بار بار کہا مال شیطان کے کہنے سے نہیں جائے گا، ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو خدا را یہ دن عاشورے کے بار بار نہیں آئیں گے، یہ محرم الحرام کی مقدس راتیں بار بار نہیں آئیں گی، شاید مجھے اور آپ کو پھر جمعہ نصیب نہ ہو، لیکن اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ جو اہل حق ہیں ان کا ساتھ دیں اور بنے حضرت حر کی طرح۔ میں اور آپ، حضرت حر کو یزید نے سارے پروٹوکول دیے ہوئے تھے، اگر آپ فرض کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہزار گز کے بنگلے میں رہتے ہوں گے، اور ان کے پاس لکشس کار ہوگی، ان کے بچے سٹی بیکین اسکول میں پڑھتے ہوں گے، یہ ساری ان کو مراتے ہوں گے اس وقت، فرض کریں اس پر۔ لیکن جس وقت امام حسین، جب ان کی شہادت کا وقت آیا اور امام حسین نے بتایا کہ میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، ہمارے گھر میں وہی اترا کرتی تھی، میں رسول اللہ کے کندھے پر بیٹھا کرتا تھا، سرکار نے مجھے جنتیوں کا سردار قرار دیا، سرکار ہمیں ایسے سونگتے تھے جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے، رسول اللہ اگر جس زمین سے گزر جائے رب کو وہ زمین سے پیار ہو جاتا ہے، ہم کو بچپن سے رسول اللہ کے سینے پر سویا کرتے تھے، ہمارا رونا رسول اللہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، رات کے وقت امام حسن رونے لگے، مسلم امام احمد اہل سنت کی کتاب ہے، سرکار اپنے حجرے سے اٹھے، کیونکہ آج بھی آپ حجرہ دیکھتے ہیں تو دیوار جڑی ہوئی تھی، یعنی اس طرف، اس دیوار کے اس طرف سید عائشہ کا حجرہ، اس طرف سید فاطمہ کا حجرہ، بیچ میں کھڑکی تھی۔ کون کہتا ہے کہ سید فاطمہ کا جھگڑا حضرت عائشہ سے تھا؟ تم اپنے قم کی تعریف یہاں کیسے لے کر آتی ہو؟ حضرت عائشہ نے خود کہا حضور سے کہ کھڑکی بنائیں تاکہ میں فاطمہ سے بات کر سکوں۔ آج اگر باب جبریل سے اگر آپ آئیں گے تو پہلا سیدہ کا حجرہ آئے گا، خیر النساء کا، اور اگر آپ باب السلام سے جانیوں کی طرف آئیں گے تو میری ماں سید عائشہ کا حجرہ آئے گا۔ تو یہ دونوں حجرے جڑے ہوئے ہیں۔ سرکار کو آواز آئی کہ حسن رو رہا ہے، سرکار اٹھے، مسلم امام احمد کی حدیث ہے، پردے سے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا بھوک لگی ہے۔ کہا کوئی برتن ہے؟ امام الرسل، امام الانبیاء، خود برتن اٹھا کر بکری کا دودھ نکالا۔ مسلم امام احمد میں موجود، حجرے میں آئے، سیدہ سے کہا علی کو نہ اٹھانا۔ کیا فرمایا؟ یہ ایمان سے، قبر پر خاتمہ ان حدیثوں پر ہوگا آپ کا، یہ اس نظریے سے سنیے، دنیا کی پلیتی میں بھی نکالوں آپ بھی نکالیں، اس وقت آپ مسجد میں نہیں بیٹھے، میدان محشر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ سنیے اس بات کو، سرکار حجرے میں آئے، فرمایا علی کو نہ اٹھانا، مسلم امام احمد میں، اور آپ آ کر بیٹھے، اور بیٹھ کر جو ہے وہ امام حسن کو گود میں لیا، دودھ پلانے لگے، تو آہٹ سے حسین بھی اٹھ گئے۔ امام حسین آگے آنے لگے تو سرکار نے ایک ہاتھ سے ان کو پیچھے کیا، تو سیدہ نے کہا آپ کو حسن زیادہ اچھا لگتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بات یہ نہیں فاطمہ، میرا اصول ہے الاول فالاول، جو پہلے اس کو پہلے ہی دوں گا۔ جب سیدہ کو، حضرت امام حسن کو آپ نے دودھ پلایا، اس کے بعد امام حسین کو دودھ پلایا، پھر حضور کے جملے تھے، مسلم امام احمد میں ہے، فرمایا فاطمہ ایک بات کہوں تم سے؟ کہاں؟ کہ یہ حجرہ دیکھ کتنا مختصر ہے، یعنی اتنا مختصر حجرہ کہ بالکل جڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پانچ شخصیات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ، علی۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں فاطمہ سن، انا و ایاکی، اور یہ تیرے دونوں بچے، وابنایا و حاض الراقد، فرما میں فاطمہ اور تو اور تیرے دونوں بچے، اور یہ جو سویا ہوا علی ہے نا، یہ ہم جنت میں اسی طرح گھر کے اندر ہوں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اور یہ حضور نے شاہ فرمایا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اس پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے، کتاب القدر کے اندر موجود ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتہم، سرکار فرماتے ہیں چھ ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یہ لفظ ہے دیکھیں حدیث کے اندر، ستۃ لعنتہم، نہیں حضور نے کسی کے خلاف نہیں بولا، میں نے کہا اللہ نے بولا نہیں بولا کافروں کے خلاف؟ تو حضور تو اللہ کے اخلاق کے مظہر ہیں، جس کے خلاف بولنا فرض تھا، جس کبھی خلاف بولنا اخلاق حسنہ ہوتا ہے اور کبھی نہ بولنا اخلاق حسنہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہاں پر اگر کسی کا کپڑا کھا دیں تو مارکیٹ کے اندر ہمیں شور آتا ہے کہ جناب وہ تو فلاں آدمی جو بالکل شریف تھے، انہوں نے تو آستینیں لوگ یہاں تک اٹھاتے ہیں، وہ تو بغل تک چڑھا کے لڑ رہے تھے۔ تو میں نے کہا جہاں دنیاوی معاملات کے لیے اخلاق کے حسنہ کا آپ تعارف کر لیتے ہیں، میرا حق ہے، میرا حق ہے، تو میں نے کہا دین کے لیے کریں۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا ستتن، ستتن لعنتہم، فرمایا چھ ایسے ہیں جس پر میں مصطفیٰ لعنت کرتا ہوں۔ اگر یہ حدیث صحیح نہ ہو تو مجھے کہیے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، الفاظ بھی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین میں قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کو لعنت کرنا ہے تو پھر یہ گالی نہیں ہے، اور جس پر لعنت نہیں کرنی ہے اس کو یہ کہا جائے گا تو گالی ہے۔ اس کو سزائیں ملیں گی، کوڑے مارے جائیں گے اسلامی حکومت کے اندر. سکا فرماتے چھ ایسے ہیں جن پر لعنت کی جائے گی. لعنہم اللہ وکل نبی کانا، فرما میں نے بھی لعنت کی، اللہ نے بھی لعنت کی، اور آج تک جتنے نبی آئے سب نے لعنت کی. سیدہ نے پوچھا حضور وہ چھ کون ہیں؟ فرما زائد فی کتاب اللہ، جو قرآن کی منمانی تفسیر کرتا ہے، جو قرآن کی، اب اس کو تشریح کی ضرورت نہیں، سب آپ سمجھتے ہیں کون کرتا ہے. قرآن کی، قرآن اتر رہا مشرکین مکہ کے لیے، مودودی صاحب لکھتے ہیں اس سے داتا علی اجمیری مراد ہے، اس سے غریب نواز مراد ہے. میں نے کہا حضور نے پہلے فرما دیا تھا زائد و کتاب اللہ، سب سے پہلے اس پر لعنت کی گئی ہے جس نے قرآن کی منمانی تفسیر کی. ایک، اب گنتے جائیں. فرمایا والمکذب بقدر اللہ، جو خدا کی تقدیر کا انکار کرے اس پر بھی لعنت ہے. فرمایا والمسلط بالجبروت، جو زبردستی اقتدار کو تھامے اس پر بھی لعنت ہے. فرمایا لیعز بذلک من اضل اللہ، اور جسے اللہ نے عزت دی تھی وہ اسے عزت چھینے تو اس پر بھی لعنت ہے. فرمایا وہ یذل من اعز اللہ، اور فرمایا کہ جس کو خدا نے عزت نہیں دی، ذلیل بنایا، وہ اس کو عزت دیں صرف مراد کے لیے، تو فرمایا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ والمستحل لحرم اللہ، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا، جو اس کو حلال کرے اس پر میں مصطفیٰ بھی لعنت کرتا ہوں، اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور سارے نبی لعنت کرتے ہیں. اس کو ذرا اپنے ڈھنگ سے ہٹ کر سنیے گا، یہ رسول اللہ کا قول ہے. آپ نے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے کہا مسلمان ہو تمہیں سمجھنا پڑے گا، یا آپ کے رکھ رکھاؤ سب اپنی جگہ پر، مسلمان ہو آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ کا قول ہے. کس کا ہے بولیے؟ یہ آپ کو پڑے گا، آپ کا ذہن کہیں بھی جائے لائیں گے آپ، آپ پابند ہیں، مسلمان رہنا ہے تو اس بات کو ماننا پڑے گا آپ کو. اور پھر پانچویں چیز حضور نے جو اشارہ فرمائی وہ یہ والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ، اللہ اکبر. فرمایا میری اولاد کو جو اللہ نے حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے، جو اس کی بے توقری اور تعظیم نہیں کرے گا، خدا کی لعنت اس پر بھی ہے. اب رشید ابن رشید کو دیکھ لیجئے، مودودی صاحب کو دیکھ لیجئے، اور سارے کو دیکھ لیجئے. اور آخر میں حضور نے فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، دیکھیں کیسا موسم پیارا آ گیا، بولو نا سبحان اللہ، ٹھنڈے جھونکے لگ رہے ہیں آپ کو؟ اگر ٹھنڈے جھونکے نہیں بھی آتے تو آل محمد کی محبت سے گرمی میں بھی کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے، بولے سبحان اللہ. سرکار فرماتے وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، اور میری سنت کو گھٹیا جان کر، معاذ اللہ، اور میری سنت کو برا جان کر جو رد کرے گا اس پر بھی لعنت ہوگی. تو یہ دیکھیے چھ لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، جس میں ایک وہ ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ان کا ادب فرض ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، شاہ حکیم الامت، شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. کون بولیے؟ ان کا ایک جملہ میں آپ کو سناؤں اور گفتگو ختم کروں. آپ بتاتے ہیں اہل سنت کا مزاج کیا ہے، اہل سنت کا مزاج کیا ہے آل محمد کے لیے؟ یہ شاہ عبد العزیز ہیں، کتاب بھی تحفہ شناشری لکھی شیعوں کے خلاف، اس میں ایک بات لکھتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ، اورا تمام امت بر مثال پیران و مرشدان می پرستن. فرماتے حضرت علی اور ان کی اولاد کو ہم اہل سنت اپنا مرشد اور پیر مانتے ہیں. حضرت امیر و ذریت طاہرہ، اورا تمام امت بر مثال پیران و مرشدہ می پرستن. آگے لکھتے ہیں وہ امور تکوینیا را وابستہ می دانند، اور ان کو ولایت کے اس منصب پر مانتے ہیں کہ رب کریم کی کن کی طاقت، اللہ اپنے بندوں کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، تو رب کریم نے ان کو کن کی طاقت عطا فرمائی. آگے شاہ عبد العزیز صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جن کے نام کا ٹکڑا کھا رہے ہو، جن کے نام پہ چندہ کر رہے ہو، انہوں نے لکھا، پہلے ادھر جا کر بات کرنا، بعد میں مجھ سے بات کرنا. سنیے آگے ذکر فرماتے حضرت شاہ عبد العزیز، وہ فاتحہ جملہ سنیے، شربت بن رہا ہے نا، کھچڑے بن رہے ہیں نا، بن رہے اللہ کے نام پر ہے، کھلایا جا رہا ہے قرآن کی آیات پڑھ کر، اور ثواب امام حسین کو پہنچایا جا رہا ہے. کہتے ہیں یہ تو جائز نہیں ہے. میں نے کہا عاشق الہی مرٹھی کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا جنت ملنے کی دلیل ہے. میں نے کہا جب تمہارے عقیدے میں تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پینا اگر جنت کی دلیل ہے، تو پھر اہل بیت کے ثواب کے لیے پیاسوں کو پانی پلانا یہ بھی جنت کی دلیل ہے. وہ تو ہو یا نہ ہو وہ تو بات کا مسئلہ، لیکن یہ ہے. اب دیکھیں کیا فرماتے شاہ عبد العزیز صاحب، فرماتے فاتحہ سنیوں کی مسجد ہے، عقیدہ اہل سنت کا بیان ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹکر بیٹھے آپ. فرمایا وہ فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت، یہ جملے جس پر دیوبندی الجھتا ہے یہ ان کے آبا و اجداد کے علماء میں سے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سلوشن ہے, اتحاد ہو سکتا ہے جب تم اپنی بکواس نکال کر اس طرف آ جاؤ جس کو تم اپنا اکابر کہتے ہو, جو وہ لکھیں گے ہم بھی مانیں گے آپ بھی مانو. اور آپ دیکھیں فرمایا فاتحہ و درود وہ صدقات و نظر و منت وابستہ بنا میں ایشا دانند. سنی وہ ہے جو اہل بیت کے نام پر فاتحہ کرتا ہے, درود کرتا ہے, صدقات دیتا ہے, نظر مانتا ہے, منت مانتا ہے اہل بیت کے لیے. یہ شاہ صاحب نے تحفہ اسماعیل شریف میں لکھا اور 250 سال سے یہ کتاب فارسی زبان کے اندر سنیوں کے عقیدے کے لیے, شیعہ کی مذمت کے لیے آج تک چھپ رہی ہے. یہ تو سبیلے لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا, سبیلوں کا انکار کر کے بندہ لانتی ضرور ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بغض میں کر رہا ہے. تو لہٰذا آج کے درس میں میں نے صرف ایک مزاج آپ کو بتایا ہے, اور اس میں کوئی نہ کہ یہ جمعے میں کیا تقریر, میں نے کہا گالی کچھ بھی نہیں تھی, یا آپ کا ذہن گندا ہوگا یا آپ کے اندر کوئی باور معاملہ ہوگا. میں کہوں گا تکبر نہ کریں, یہ میں اپنی تقریر کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, یہ احادیث کے اندر آیا ہے. آپ کی اولادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, رسول کی اولاد کی سب سے بڑی حیثیت. اپنے بچے سے محبت کرنا ایمان نہیں, لیکن رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنا یہ ایمان کی اصل ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. واخر دعوانا الحمدللہ.